نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، کئی دنوں کا بیان جمع ہو چکا ہے، اٹھارہویں پارے کا کچھ بیان، اسی طرح انیس کا، پھر بیس اکیس، مختصر سا میں عرض کر دیتا ہوں کچھ. اٹھارہویں پارے میں اللہ رب العزت نے دو رکوع تقریباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا گمان نہیں تھا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں میری برات کو ظاہر فرمائیں گے. یقیناً یہ ان کے لیے بڑی افتخار کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا پاک دامن ہونا قرآن مجید میں بیان فرمایا، جس کو قیامت تک کے لیے لوگ تلاوت کریں گے، تو یہ معمولی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، وشہد شاہد من اہلہا، آپ سن چکے ہیں پہلے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم پر الزام لگا تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے گواہی دی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی ہے کہ جب ان پر الزام لگایا، منافقین نے تہمت لگائی، تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی. ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے جب واپس تشریف لائے، ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، اور جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جس نے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونا ہے فارغ ہو جاؤ، تاکہ ہم یہاں سے پھر قیام کریں. رات گزارنے کے بعد علی صبح جو ہے وہ قافلے روانہ ہوا کرتے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئیں، اور پردے کے احکام چونکہ نازل ہو چکے تھے، صورت حال یہ ہوتی تھی کہ اونٹ پر جو کجاوا رکھا جاتا تھا، ہودج، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھتی تھیں، تو چونکہ آپ ایک تو یہ کہ نحیف البدن تھی، آپ کا وزن زیادہ نہیں تھا اور عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ اونٹ کے قریب رکھ دیا جاتا تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھ جایا کرتی تھیں، اور جب قافلہ روانہ ہوتا تو اس ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا کرتے، اوپر اس کو باندھ دیتے اور پھر اونٹ کو ہنکا دیا کرتے تھے، یہ طریقہ کار تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئیں، وہاں ان کا ایک ہار ٹوٹ گیا. اس ہار کی تلاش میں انہیں دیر ہو گئی، اتنی دیر ہوئی کہ قافلہ روانہ ہو گیا. قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں موجود ہیں، انہوں نے اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور اس اونٹ کو ہنکا دیا، باقی قافلہ بھی ساتھ میں چل پڑا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائیں تو دیکھا قافلہ تو جا چکا. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ قافلے کے پیچھے بھاگتی ہیں اکیلے، لیکن آپ نے انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اسی مقام پر کہ جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہیں پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، اور پھر کسی وقت ان کی آنکھ بھی لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظام یہ کر رکھا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کو اس بات پر متعین کیا ہوا تھا کہ تم قافلے سے دور رہو، اور کچھ دیر بعد جب وہاں پہنچو تو تم یہ دیکھا کرو کوئی گری پڑی چیز ہو تو اٹھا کر لے آیا کرو. یہ ان کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی. حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسی طرح سے واپس اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گٹھڑی لپٹی ہوئی پڑی، وہ سمجھے کہ شاید کوئی سامان ہوگا. قریب پہنچے تو چونکہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دیکھا ہوا بھی تھا اور یہ سوئی ہوئی تھی، تو پہچان گئے اور فوراً اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ان کے قریب بٹھایا، حضرت عائشہ اس پر بیٹھی اور یہ مہار پکڑ کر چل پڑے، یہاں تک کہ منزل بمنزل قافلے تک پہنچ گئے اور قافلے میں جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہا کو پہنچا دیا. عبداللہ ابن ابی منافق کو بات ہاتھ آ گئی، اس نے الٹی سیدھی باتیں پھیلانی شروع کر دی. تو منافقین کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو تھا ہی، بعض مسلمان صحابہ بھی جس میں حضرت مستہ اور حضرت حسان اور عورتوں میں حمنا، یہ تین جو ہے وہ بھی بھولے بھالے مسلمان تھے، یہ اس کے کہنے میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بھولی بھالی عورت تھیں کہ انہیں اس کی خبر نہیں ہوئی کہ باہر کیا کچھ جو ہے باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور منافقین نے ان کے بارے میں کیا کچھ پھیلا رکھا ہے. چنانچہ فرما رہی ہیں کہ بس مجھے تو اس بات کا صدمہ تھا کہ جب مدینے پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ التفات اور وہ توجہ نہیں تھی جو عام طور پر ہوا کرتی تھی. آپ گھر میں تشریف لاتے، سلام کرتے، احوال پوچھتے کہ کیا حال ہے، خیریت سے ہو، اور اس کے بعد تشریف لے جاتے. اس سے زیادہ آپ متوجہ نہیں تھے، اس لیے کچھ طبیعت مزمحل ہو گئی. اور ایک مرتبہ جب اپنی ضرورت سے باہر گئیں، چونکہ گھروں میں لیٹرین بنانے کا کوئی رواج نہیں تھا اس زمانے میں، تو باہر جب ضرورت کے لیے گئیں تو حضرت مستہ کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھی، ان کا پیر جو ہے غالباً چادر میں اٹک گیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، تائش مستہ، جو بددعائی جملہ ہوتا تھا اپنے بیٹے کے لیے، جو جملہ بولا جو بدعا کا جملہ تھا. تو حضرت عائشہ کو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ایک صحابی کو گالی دے رہی ہیں، اس کی والدہ ہیں آپ اور بدری صحابی ہیں، تو ایسا کیوں کرتی ہیں، یعنی اس کے بدعا نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے نہیں پتا کہ وہ تیرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ منافقین نے جو تہمت تم پر لگائی ہے اس میں میرا بیٹا بھی شریک. اب حضرت عائشہ صدیقہ کو پتا چلا، فرمایا کہ جب گھر آئی میں تو بالکل نڈھال ہو گئی، جسم میں طاقت ہی نہ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مجھ سے آ کر سلام کیا اور میں نے جواب دیا، تو میں نے آپ سے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ. آپ کا مقصد بھی یہ تھا کہ اچھا ہے یہ اپنے والدین کے پاس چلی جائیں، ان سے مشورہ کر لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے گئیں، اپنی والدہ کو ساری بات بتائی اور فرمایا کہ آنسو تھے کہ میرے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، اور اب تک کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں. تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خواب کے ذریعے یا کسی ذریعے سے بتا دیں گے کہ یہ غلط بات ہے، جو الزام لگایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے. فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی، اور والدہ مجھے تسلی دے رہی تھی کہ تم مت، تم جیسی عورتوں کے حاسد ہوا ہی کرتے ہیں، اس لیے تم زیادہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت نکال دیں گے. لیکن یہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں اپنے والدین کے پاس بیٹھی تھی کہ آپ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب سے یہ الزام لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ آ کر قریب بیٹھے. اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، بات یہ ہے کہ اگر انسان خطاؤں کا پتلا ہے، تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بہت معافی معاف کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں. اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ صورت بھی پیدا فرما دیں گے کہ تمہاری برات ظاہر ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اس کے لیے استغفار کرو. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ اب تک تو میں رو رہی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے کہی تو میری آنکھیں خشک ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو بھی نہ رہے. میں نے اپنی والد سے کہا پہلے کہ آپ جواب دیں. انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بول سکتا. تو انہوں نے پھر والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیے. انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ میں بھی نہیں بول سکتی. بہرحال عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ہی جواب دیا. جو اصل جواب ہے اس کی لذت تو عربی زبان ہی میں ہے، لیکن اس کا میں حاصل اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھیں لیکن کتنی عقل مند تھیں اور کتنی عالمہ تھیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بات سنتے رہے اور سن سن کے آپ کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچ گئی یہ بات اور آپ نے دل میں ایک بات بٹھا لی. اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوا تو آپ, اور حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ میں بالکل بری ہوں اس سے, لیکن چونکہ آپ نے ایک بات سن کر دل میں بٹھا لی ہے میری بات کو یقین نہیں کریں گے. لیکن اگر میں ایسے جرم کا اقرار کر لوں جو میں نے نہیں کیا تو آپ اس کو فوراً مان لیں گے. اس لیے میرا اور آپ کا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے بعد آ کر انہوں نے غلط بیانی کی تھی تو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, لہذا میں بھی صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اور جو کچھ آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتی ہوں. یعنی وہ جواب ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور فرماتی ہیں کہ میں پھر وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی. فرماتی ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھے نہیں تھے, وہیں موجود تھے کہ آپ پر وہ حالت طاری ہوئی کیفیت جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی کہ آپ کے ماتھے پر پیشانی پر پسینہ آ گئے اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی, یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور کہے کہ یا عائشہ اللہ نے تجھے تو بری کر دیا, یعنی تمہارے لیے خوشخبری ہوئے عائشہ اللہ نے تجھے بری کر دیا. تو حضرت عائشہ کی جو والدہ تھیں انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اٹھو اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک ناز جو ایک بیوی کو شوہر پر ہوتا ہے وہ دکھایا اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے احسان مند نہیں ہوں اور میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے بری کیا, ورنہ انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا. بہرحال یہ معاملہ ہے ایک میاں اور بیوی کا, ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کوئی ایسا جملہ کہیں, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے یہ بات جائز تھی, روا تھی کہ وہ یہ بات کہتی, کیونکہ انہیں جو تکلیف پہنچی تھی یہ وہی جانتی. ایک ایسی عورت جو انتہائی بھولی بھالی ہو, اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, کہ بے شک وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں غافلات بھولی بھالی ہیں, جو ان لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں, جو عورتیں ایسی صفات سے متصف ہیں کہ بھولی بھالی ہیں, اور غافلات اسی کو کہتے ہیں جن کو زمانے کی کوئی ہوا نہیں لگی ہوئی, غافلات. فرمایا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ, جو ایسی عورتوں پر تہمت لگائیں اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت پر. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے کتنے زوردار الفاظ میں تردید کی ہے منافقین کی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامن ہونے کی, کہ وہ پاک دامن تھی, عفیفہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے پہلے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تھا, ہر صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ان میں کوئی خرابی دیکھی نہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے نبی اللہ اول تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, لیکن اگر آپ کو کچھ ایسی بات ہے بھی تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی ہے, یعنی تسلی کے لیے آپ نے ہی فرمایا. اور حضرت اسامہ نے جو بات کہی وہ یہ کہ ہم نے حضرت عائشہ میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں دیکھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً یہ بھی فرمایا کہ آپ مزید اپنی تسلی چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ کی جو باندی ہیں لونڈی ہیں حضرت بریرہ ان سے معلومات کر لیں. ان سے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی خرابی دیکھی نہیں سوائے اس کے کہ بھولی بھالی ہیں, کبھی کبھی ایسا کرتی ہیں کہ آٹا گوندا اور نیند آ گئی سو گئی اور بکری آئی آٹا کھا گئی, تو اس قسم کا بھولپن تو ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے کوئی اور خرابی نہیں دیکھی. اور بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت جب یہ آیت نازل فرمائی اور خاص طور پر اس میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا, نہ صرف حضرت عائشہ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے, کہ اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے تو تمہیں چاہیے کہ اولاً تم اس کو پہلے ہی رد کر دو کہ بھئی تم ایسی بات نہ کرو, جب تک تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی ایسی بات نہ کرو. یعنی مسلمانوں کو خود چاہیے کہ وہ کسی پر بھی کوئی تہمت ہو تو اس کو رد کر دیں جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ہو. بلا ثبوت کوئی آدمی کسی پر تہمت لگا دے تو اولاً اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس کو رد کر دیں کہ یہ غلط بات ہے. یہاں بہت ساری باتیں ہیں. ویسے تو ایک بات دیکھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا, اور وہ گم ہوا اس کو تلاش کرتی رہی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اس میں کہ اس کی تلاش میں دیر لگ گئی اور بعد میں پھر وہ مل گیا, لیکن اس وقت تک قافلہ روانہ ہو گیا تھا. لیکن اللہ رب العزت کو یہ واقعہ دکھلانا بھی تھا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بھی ظاہر کرنی تھی. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو صحابہ اس میں مبتلا ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا, قرآن مجید میں ان کی معافی کو بھی ذکر کر دیا, اور وہ بدری صحابی ہیں, اس لیے ان کی شان میں ادنا گستاخی بھی اور ادنا برائی بھی دل میں نہیں آنی چاہیے ہمارے. غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس غلطی کو بھی معاف فرما دیا, تو پھر کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر انگشت نمائی کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ان پر جو حد قذف تھی وہ جاری ہوئی, یعنی انہیں باقاعدہ سزا دی گئی, اور جو اس کا سرغنہ تھا عبداللہ ابن ابی منافق اسے ڈبل سزا جاری کی گئی اس پر, اس لیے کہ اس نے یہ تہمت گھڑی, الزام گھڑا, جبکہ کوئی ایسی بات تھی نہیں, تو اس پر ڈبل سزا جاری کی گئی. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت تک قرآن مجید چونکہ نازل نہیں ہوا تھا, اس لیے حضرت عائشہ پر تہمت لگانا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, لیکن اب جب قرآن مجید نے انہیں بری کر دیا ہے, اب اگر خدا نہ کرے کوئی عقیدہ ایسا رکھتا ہے یا تہمت لگاتا ہے تو وہ سیدھا کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ قرآن مجید کا انکار ہے. بعض فرقے جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہیں, خوب سمجھ لینا چاہیے انہیں اس بات کو کہ اب قرآن مجید چونکہ نازل ہو گیا, اور مسلسل 10 آیات حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوئی, اللہ نے ان کو 2 رکوع میں اس کا ذکر کیا تقریباً, تو اگر 1 آیت کا انکار کر دیا آدمی کافر ہو جاتا ہے, تو جس کی فضیلت اور جس کا اللہ رب دو رکوع میں ذکر کیا ہو تو آپ اندازہ لگائیے. اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذرہ برابر بھی تہمت کی بات کرے. خدا نہ کرے اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا, کافر ہو جاتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے یہ مستح صحابی, لیکن مفلس سے غریب آدمی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو صدمہ پہنچا کہ ہمارے عزیز بھی ہیں, رشتے دار بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کرتا ہوں, لیکن انہوں نے پھر بھی میری بیٹی پر تہمت لگائی, تو یقیناً ایک فطری بات تھی کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچتی, چنانچہ انہیں پہنچی. انہوں نے جو خیر کا کام کرتے تھے, جو ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے, وہ بند کر دیا. لیکن اللہ رب العزت کو اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی مقصود تھی کہ ان کو جو اللہ نے اونچی شان عطا فرمائی ہے, تو یہ اونچی شانیں ایسے ہی نہیں مل گئیں, بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق بھی بہت بلند فرمائے. اس لیے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے خلاف بات تھی کہ ایک نیک کام کو چھوڑ دیا جائے. اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی, لیکن چونکہ خیر کا کام کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ زبردستی مجبور کریں کسی کو کہ تم ضرور فلاں کی مدد کیا کرو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ تو نام لیا نہ ان کو مجبور کیا, البتہ رغبت دلائی. اس سے یہ پتا چلا کہ نیک کام پر رغبت تو دلائی جا سکتی ہے, مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی کو. بعض لوگ زبردستی کہتے ہیں صاحب آپ کو تو یہ کام کرنا ہی ہوگا, اور آپ نے یہ کام کرنا ہے, نہیں کرتے تو وہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں ہم کسی سے ناراض ہوتے پھریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یعنی جو لوگ صاحب فضیلت ہیں, اللہ نے جن کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اولو الفضل بھی ہیں اور وسعت کشادگی والے بھی ہیں, کہ اللہ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا ہے, یعنی مال و دولت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب فضیلت بھی ہیں, تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ رکیں اس بات سے کہ قرابت داروں کو, مساکین کو جو ہے وہ, یا مہاجرین کو ان کی امداد کرنے سے باز آ جائیں, کسی وجہ سے یہ مناسب نہیں. یعنی خیر کا کام جاری رہنا چاہیے. اب اگر قسم خالی ہے تو قسم کا کفارہ ادا کریں, اور جو خیر پہلے سے جاری تھی اس کو جاری کر دیں. اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے, تمہیں معاف کر دے؟ تم بھی تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جن بندوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تم انہیں معاف کر دیا کرو. دیکھیں کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ اہل ایمان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ اب ساری زندگی اس کو دل کا روگ بنا لے آدمی، معاف کر دے آدمی. اگر کسی نے، ایسے شخص نے بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے جس کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اس احسان کی وجہ سے ہم یہ نہ کریں کہ ہم اس نیکی سے رک جائیں، بلکہ اس کو معاف کر دیں اور اس خیر کو جو پہلے سے جاری اور ساری ہم ہیں اس کو جاری ساری رکھیں. تو بہرحال یہاں فرمایا، یہ آیت جب نازل ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ ہاں اے میرے رب، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے، اور آپ نے پھر ان کی دوبارہ سے وہ جو امداد تھی جاری فرما دی. بہرحال یہ صحابہ کرام کی شان بھی ہے کہ جب حکم پاتے ہیں قرآن مجید میں کوئی، فوراً اس حکم کی تعمیل اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں اور فوراً کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس بارے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ کسی گھر میں داخل نہ ہوں بغیر اجازت کے، یہاں تک کہ سلام کر کے داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تو وہاں جا کے دستک دیتے، یا تو تین مرتبہ، یا پھر اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے. اگر تین مرتبہ میں جواب مل جاتا تو آپ اندر تشریف لے جاتے، اور اگر جواب نہ ملتا تو پھر آپ واپس لوٹ جاتے. یعنی مجبور نہیں کرتے تھے کہ بھائی ضرور نکلو. آج ہمارے یہاں یہ بھی خرابی ہے کہ کسی گھر پہ آ گئے، اب ایک دفعہ بجایا، دو دفعہ بجایا، تین دفعہ بجایا، نہیں نکل رہا تو دروازے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض ظالم تو یہ کرتے ہیں کوئی جھری ویری ہو تو اس میں سے جھانکتے بھی ہیں کہ اندر کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں. انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا، گھر میں جھانکتے ہیں باقاعدہ. تو یہ انتہائی بدتمیزی کی بات، بد اخلاقی کی بات ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، دروازے کے سامنے بھی نہ کھڑے ہو کہ جیسے دروازہ کھلے کوئی خاتون ہی کھولے، ایک دم سامنا ہو جائے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اس بیچاری کو تو نہیں پتا کہ کون آیا ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اب آج اس زمانے میں مثلا اگر کسی نے بیل دی، ایک دفعہ دے دی، دو دفعہ دے دی، تین دفعہ بس کافی ہے. اگر کوئی نہیں آتا تو اب خاموشی سے چلے جانا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ضرور مجبور کرو کہ صاحب ضرور نکلو. نہ جانے وہ بیچارہ آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو، کسی کام میں مشغول ہو، ہم اسے مجبور کریں. اور اولاً یہ کہ ہم یہ دیکھ کر جائیں کہ اس کے آرام کا وقت تو نہیں، معلوم کر لیں کہ کون سا وقت ہے جس وقت ہم آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں. جب ملاقات طے ہو جائے پھر جایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دروازے پر دستک بھی دی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ صحابی دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دے دیا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دے دیا. اور جب آپ سمجھے کہ شاید اندر کوئی موجود نہیں ہے یا مصروف ہے تو آپ پلٹ گئے. جب واپس مڑے تو وہ جلدی سے دروازہ کھول کے پیچھے پیچھے بھاگے اور پھر سلام کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کیا میں نے خاموشی سے جواب دیا، اور میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی دعائیں سمیٹ لوں. تو چونکہ ان کی نیت اچھی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں اور پھر تشریف لائے گھر پہ. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے خامخواہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بہرحال ان کی چونکہ نیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم جب کہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. تو جب یہ آدمی دعائیں دیتا ہے تو اور دعا بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس اعتبار سے انہوں نے آہستہ سے جواب دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی دعائیں میں سمیٹ لوں. اسی طریقے سے اس سوا پارے میں جو تلاوت کی گئی تھی 18 اور 19 کی، اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا گیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، قوم عاد کا ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے قوم لوط کا بھی ذکر کیا اور ان پر جو اللہ نے عذاب بھیجا تھا اس کو بھی ذکر فرمایا. اسی طریقے سے قوم شعیب کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور ان تمام کا ذکر فرمایا کہ ان سب نے ایک ہی دعوت دی تھی، اور دعوت کیا تھی؟ انی وما اسألکم علیہ من اجر، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ اس دعوت پر ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، کوئی پیسے طلب نہیں کر رہے. وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے سوال نہیں کرتے ہیں اجر کا. ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کی جب بات آدمی کہے تو تو خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ جو بات بھی ہم دین کی کہیں اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ جناب پہلے دین کی بات کہے, جیسا کہ آج کل عام معمول ہے دین کی بات سنا کے اس کے بعد چندہ لینا شروع کر دیں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کی جو بات سنائی اب اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم سے تقاضے ہو رہے ہیں, تو یہ مناسب بات نہیں, اس سے بچنا بھی چاہیے. اور جو بات دین کی اس طرح سے کی جاتی ہے جس میں اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا, اس پر جہاں اجر و ثواب ہوتا ہے وہاں یہ کہ دوسرے پر اثر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو سوا پارہ ہے اس میں مختصر سے میں عرض کر دوں, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جس کا میں نے مختصر سا پہلے ذکر بھی کر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی, ایسی حکومت کہ جو نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی. اور دونوں حضرات اللہ رب العزت کا اس پر شکر بھی ادا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وارث کیا, یعنی پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حکومت تھی, اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ نے حکومت عطا فرمائی. اور ساتھ میں فرمایا کہ علمنا منطق الطیر, ہم نے انہیں جانوروں کی بولی بھی سکھا دی تھی, یعنی جانوروں کی جانور آپس میں گفتگو کرتے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولی معلوم ہوتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ جانور آپس میں جو باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپس میں کیا کرتے ہیں, لیکن ان کی بھی گفتگو ہوتی ہے, یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں, راحت کا اظہار کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی ایک بولی عطا فرمائی ہے جس طریقے سے ہماری بولیاں ہیں. اور بات یہ ہے کہ جانور کی بولی سمجھنا تو بات کی بات ہے, ہم اپنے بہت سے بھائیوں کی بولی نہیں سمجھتے. ارے بھائی ہم ایسے کتنے ہیں کہ ہماری زبان کسی کی اردو ہے تو پشتو نہیں سمجھتا, کسی کی پشتو ہے تو عربی نہیں سمجھتا, کسی کی عربی زبان ہے تو بلوچی نہیں سمجھتا. جب ہم انسانوں میں اتنی زبانیں ہیں کہ ایک دوسرے کی زبان ہم نہیں سمجھ پاتے تو جانور کی بولی ہم کیا سمجھیں گے, انسانوں کی بولی نہیں سمجھتے. لیکن اللہ رب العزت چاہیں تو سب کی بولیاں بھی ہمیں سکھا سکتے ہیں اور آنے واحد میں ہمیں آ سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف زبانیں سیکھنے پر مامور کیا, اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ بہت سے صحابہ اکرام جو ہے وہ زبانیں سیکھی, کسی نے عبرانی زبان سیکھی, کسی نے سریانی زبان سیکھی, کسی نے فارسی سیکھی, مختلف زبانیں جو ہے وہ صحابہ اکرام نے سیکھی اور چالیس چالیس دن میں زبانیں سیکھ لی. یہاں تو ہم چالیس سال میں بھی پوری زبان سیکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے, لیکن یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے فضل و کرم سے صحابہ اکرام نے اس میں محنت کی اور چالیس دن میں زبان سیکھ لی اور اس میں ماہر اور کامل ہو گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم سب, ہم میں سے جس کو چاہیں جو بولی سکھا دیں اس کے لیے آسان فرما دیں. اسی طرح فرمایا کہ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء, اور ہم نے ان کو تمام چیزیں عطا فرمائی تھی. ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اور فضل تھا کہ انہیں حکومت بھی زبردست عطا فرمائی. اسی طرح فرمایا کہ وحشی علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون, ان کا جو لشکر تھا وہ صرف انسانوں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے ساتھ جنات بھی ہوتے تھے, ان کے ساتھ پرندے بھی ہوتے تھے. میں نے غالباً گزشتہ سے پیوستہ بیان میں کہا تھا کہ جو تخت تھا ان کا اس میں تقریباً 600,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی, یقیناً پورا لشکر ساتھ جاتا تھا. اب ایسا تو نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو لشکر پہ بیٹھے ہوئے اور باقی نیچے بھاگ رہے ہوں, نیچے ایسے تو پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. تو یقیناً ان سب پورے لاؤ لشکر سمیت اس تخت پر بیٹھا کرتے تھے. اب 600,000 افراد پر مشتمل وہ لشکر تھا جس پر یعنی گنجائش تھی اس تخت پر, اب جتنے بھی اس میں چاہے وہ آپ بٹھاتے تھے. اور پھر اس پر بھی یہ ہوتا تھا کہ پرندے فضا میں اس طرح سے اڑتے تھے کہ اپنے پروں کو پھیلا لیا کرتے تھے تاکہ دھوپ جو ہے انہیں نہ لگے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ یعنی اتنا بڑا تخت اور پھر اتنی بڑی تعداد میں, دیکھیے جتنی بڑی تعداد میں انسان تقریباً اتنی ہی تعداد میں جو ہے وہ پرندے بھی ہوں گے, کہ وہ سارے پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر اس تخت پر اڑا کرتے تھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکری ہیں دھوپ انہیں تنگ نہ کرے. اور پھر یہ کہ اس ہوا کو حکم دیتے تھے کہ چل بھائی اڑو لے کے چلو, اور وہ پھر جہاں بھی جی چاہتا تھا اس تخت کے ذریعے سے جو ہے وہ اڑ کر پہنچتے تھے. ایک مہینے کی مسافت ایک دن آدھے دن میں طے کر لیتے تھے. تو ایک مرتبہ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, تو ایک وادی تھی اور وہ وادی چیونٹیوں سے بھری ہوئی تھی, یعنی وہ وادی چیونٹیوں کی آماجگاہ تھی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, تو چیونٹیوں کی جو سردار تھی، اس سے پتا چلا کہ وہ مؤنث تھی، کیونکہ قالت کہا لفظ، قالت جو ہے وہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، قالت نملتن یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، جو ان کی سردار تھی اس نے کہا کہ ارے بھائی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، دیکھو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آنے والا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم اتنی چھوٹی چھوٹی ہو کہ ان کے پیروں کے نیچے آ جاؤ گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کچھ نہیں جاؤ گی، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، اور بلکہ قرآن مجید نے بھی کہا کہ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے، مسکرائے، فتبسم، اور آگے یہ نہیں کہا کہ پھر کیا بات ہوئی، لیکن بعض اسرائیلی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ اے چونٹی تو نے یہ حکم کیوں دیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے صرف اس لیے دیا کہ آپ ایسا نہ ہو کہ چونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہیں، تو غفلت میں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم جو ہے کچلی جائے، اور میں چونکہ ان کی سردار ہوں، بڑی ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو خطرات سے آگاہ بھی کروں اور ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال اور نگہداشت بھی کروں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب بھی ہوا، اور پھر اسے پوچھا اچھا بتاؤ کہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں، تو اس نے کہا اس وقت تو میں ہی افضل ہوں، اس لیے کہ آپ تخت پر بیٹھے ہیں اور میں آپ پہ بیٹھی ہوں، اس سے ہی پتا چلا کہ عقل مند تھی کہ بھئی آپ تو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھی ہوئی ہوں، اس لیے اس وقت تو بہرحال میں ہی فضیلت رکھتی ہوں۔ تو بہرحال یہ روایت اسرائیلی ہے، اللہ واللہ عالم بالصواب، لیکن میں چونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیان کرنے سے، میں نے عرض کر دی کہ جہاں اللہ رب العزت جو ہے اس قدر انعام و اکرام سے نواز سکتے ہیں، تو وہاں یہ چھوٹی سی بات بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اور جب وہ اس کی بولی بھی سمجھتے تھے تو اس سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ تو بہرحال لیکن اس کے ساتھ فوراً اللہ رب العزت کا شکر کیا۔ دیکھیے یہ اصل میں وہ چیز ہے جو نبیوں سے ہمیں ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا استحضار ہو، فوراً اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ یہ آپ کا انعام ہے کہ میں نے اس کی بات سن لی، ورنہ چیونٹی کی بات کہاں، سلیمان علیہ السلام کہاں ہوں گے تخت پر، ابھی تو اڑ رہے ہوں گے، ابھی نیچے اترے نہیں ہوں گے وہ، کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سنا۔ بات یہ ہے کہ یہ اسباب تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے، ورنہ اللہ جب چاہتے ہیں تو بغیر اسباب کے بعد پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، جب ممبر پہ آپ بیٹھے تو خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ نے فوراً یہ بات کہی، یا ساری تل جبل، زور سے کہا، اور اس کے بعد پھر خطبہ جاری کر دیا۔ جب وہ ممبر سے اترے تو بعض لوگوں نے پوچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج آپ نے خلاف معمول حضرت ساریہ کو آواز دی اور ان کو کہا کہ ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھو، یہ کیا بات؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تھا، حالانکہ وہ عراق میں کہاں مصروف تھے، ہزاروں میل دور۔ دیکھیے آج موبائل سسٹم ہے تو امریکہ میں بیٹھا ہوا یہاں بات کر سکتے ہیں ہم بغیر کسی تار کے، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمانے میں بات کی، آج بھی قادر ہوں اس بات پر۔ آخر یہ سب جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے تو فضا میں نظام رکھا ہے اللہ نے، تو کوئی آدمی اس نظام کو فالو کر رہا ہے، ورنہ ناممکن تھا کسی کے لیے، اگر نظام ہی نہ ہوتا فضا میں تو کیسے کوئی کر سکتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر جو اس وقت مصروف جہاد تھا تو پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فوراً یہ کہا یا ساریہ ساریہ الجبل، تو حضرت ساریہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اپنی انہوں نے لشکر کو ادھر لگا دیا اور اس سے محفوظ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت اسباب کے پابند نہیں ہے۔ ایک بات بڑی اچھی کسی نے کہی کہ سارے کے سارے اسباب، یعنی ہم سب کے سب اسباب کو دیکھتے ہیں اور سارے کے سارے اسباب اللہ میاں کو دیکھتے ہیں، ہم تو اسباب کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی سبب جمع کر لو، یہ بھی اسباب جمع ہو جائیں، یہ بھی ہو جائیں تاکہ ہم پھر اس کے بعد کام کریں، اور اسباب سارے کے سارے اللہ میاں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں جمع تو اس نے کر لیا لیکن میں اس کا کام کروں کہ نہ کروں؟ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ اسباب تو خود اللہ رب العزت کی اجازت کی منتظر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسباب پہ بھروسہ مت کرو، جمع ضرور کرو، اختیار کرو، منع نہیں کیا، سارے اسباب جمع کر لو۔ لیکن ان اسباب پر بھروسہ مت کرو. یہ مت کرو کہ صاحب آج تو ہمارے پاس بڑی دولت ہے, جب چاہیں گے عمرے پہ چلے جائیں گے, جب چاہیں گے حج پہ چلے جائیں گے. اللہ کو ایسی بڑائی کی باتیں پسند نہیں ہیں. رک جاتا ہے آدمی, نہیں جا پاتا. ایک غریب آدمی چلا جاتا ہے اس کے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ایک کے آدمی کا سب کچھ ہے لیکن عین وقت پر ایسا ہو جاتا ہے کہتا صاحب کیا بتاؤں, سب کچھ ہو گیا تھا لیکن بس عین وقت پہ بس کچھ بات ہو گئی, نہیں جا سکا. یہ اصل میں عین وقت پر کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جو کام کر رہا ہے. ہمارے لیے وہ اچانک ہوتی ہے بات, لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچانک نہیں ہوتی. اس کے تو ایک نظام ہے, محکم ہے, اس کے مطابق ہی ہو رہی ہے. اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. پچھلی بہرحال یہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو انعام ہمیں عطا فرمائے فوراً اللہ کا شکر ادا کریں. آدمی اپنی خوبی نہ سمجھے کہ صاحب میں بہت بڑا ہوں, دیکھو لوگ میری کیسی عزت کر رہے ہیں, بلکہ اللہ کا شکر, یا اللہ تیرا احسان, تیرا شکر ہے, یہ تیرے دین کی برکت ہے, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں. جیسے اور لوگ ہیں ویسے ہمیں, لیکن اے اللہ تو نے لوگوں کے دل میں محبت پیدا فرما دی, لوگ ہماری طرح متوجہ ہو گئے, تیرا کرم تیرا احسان. ہمارے حضرت والا بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ مت سمجھے کہ بھئی میں بیان کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بیان سننے والے بھی تو اللہ نے پیدا کی, ورنہ تم خاک بیان کرتے. تمہارے پاس چاہے کتنی بھی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ہوتی, لیکن اگر سامنے مجمع ہی نہ ہوتا تو کیا دیوار کو سناتے؟ تو اللہ رب العزت نے جو لوگوں کو تمہارے لیے بٹھا دیا اور لوگ بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو اللہ کا انعام اور احسان. اسی طریقے سے اگر کوئی تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے دین کی بات سیکھنے کے لیے, تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ورنہ تمہیں لاکھ آتی بات لیکن اگر کوئی پوچھتا ہی نہیں تو تم کیا کرتے؟ اس لیے ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ سارے آپ کے احسانات ہیں. اور انشاءاللہ جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت اپنے انعامات ہم پر اتنے ہی زیادہ عطا فرمائیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. اصل میں واقعات تو آپ نے سنے ہوئے ہیں, لیکن اس میں جو بیچ میں نکات ہوتے ہیں میں بار بار ان کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حضرت اس کو چونٹی کو بات کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ وہ اپنی قوم کی برادری کی حفاظت کے لیے کف کو کہہ رہی کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ, تو خوش ہوئے اور فوراً یہ کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے مجھ پر بھی انعامات کیے, میرے والدین پر بھی کیے. وان اعمل صالحا ترضاه, اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی نظر میں پسندیدہ ہوں, یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے خدا نہ کرے ناپسندیدہ اعمال مبتلا ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجیے. تو یہ دیکھیے یہ نبی کی دعا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی نعمت کو اپنے اوپر دیکھیں فوراً اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہمیشہ شامل رکھیے, فہرست سے نہ نکالیے. بہرحال قرآن مجید چونکہ قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں, ضرورت کے مطابق بات کو بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس سب میدان میں اتر گئے, خیمے قائم ہو گئے. جنات بعض اوقات پہلے سے جا کے انتظامات کر دیا کرتے تھے, خیمے لگا دیا کرتے تھے, اس لیے کہ جنات کو بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو آنے واحد میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو اور لوگ ہوتے ہیں جو اڑنا نہیں جانتے, تو ان کے لیے تخت وغیرہ ساری چیزیں تھیں. تو بہرحال جنات انتظام کرتے تھے, بڑی بڑی دیگیں تھیں جس میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا کھانا پکا کرتا تھا. اور یہ خدمات جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات یہ خدمات ادا کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت بعض اوقات آزماتے ہیں. ایک مرتبہ یہ روایت پڑھی ہے میں نے کہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ آج جی چاہتا ہے کہ تیری مخلوق کی دعوت کروں. اللہ نے فرمایا کہ سلیمان یہ تمہیں زیب نہیں دیتا, تم ساری مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتے, یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم رزق پہنچاتے ہیں ساری مخلوق کو. حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بے شک, لیکن آپ جو ہے مجھے موقع دیجئے تاکہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں. فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, خوش ہو جاؤ تم کر لو. تو اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک دسترخوان بچھایا بڑا وسیع عریض ہے, یہ بھی اسرائیلی روایت لیکن چونکہ فائدے سے خالی نہیں اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں. بہت بڑا دسترخوان بچھایا, ہزاروں لاکھوں دیگیں اس میں کھانا تیار کیا, پھر جانوروں کے لیے الگ قسم کے کھانے تیار کیے, انسانوں کے لیے الگ کیے, اور اسی طریقے سے مچھلیوں کے لیے الگ غذا مہیا کی تاکہ آئیں. اور سب جب یہ سارے تیار ہو گئے کھانے وغیرہ, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ نے آواز پہنچائی لوگوں تک اور کہا کہ ٹھیک ہے آؤ بھائی دعوت تمہاری ہے سب. تو ایک مچھلی سب سے پہلے آئی, اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کھانے کی؟ کہا کہ بالکل اجازت. اس نے جو کھانا شروع کیا تو سارے دسترخوان صاف کر گئی. اب حضرت سلمان علیہ السلام سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ساری مخلوق کیا کھائے گی، یہ ایک ہی مچھلی سب کچھ کھا گئی. بات یہ کہ ہم تعجب نہ کریں، مچھلیاں ایسی بڑی بڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب میدان جہاد میں ایک مرتبہ گئے، انہوں نے جو وہاں پر مچھلی پکڑی تھی جس کا ذکر روایات میں آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بھی اس کا گوشت لائے، تو اس کا خالی جبڑا اتنا بڑا تھا کہ اونٹ سوار اونٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی اس میں جگہ ہوتی تھی، اتنی پہاڑوں جیسی مچھلیاں. تو اس نے جو ایک سانس لیا تو سارے کھانے اس کے پیٹ میں چلے گئے. اصل میں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ سلیمان یہ تمہارا منصب نہیں ہے، یہ ہمارا منصب ہے. تو جب اس نے کھا لیا تو حضرت سلمان سے کہا کہ سلمان اور لاؤ، ابھی تو میں بھوکی ہوں. تو فوراً اللہ سے توبہ کیا، اللہ میرا کام نہیں ہے، واقعی یہ رزق پہنچانا آپ کا کام ہے. آپ سوچئے اگر ہمارے ہاتھ میں رزق ہوتا، ہمارا جو اپنا ہوتا اسے تو ہم دے دیتے. ہم یہاں دیکھتے ہیں افطار میں مسلمان ہی جمع ہوتے ہیں، لیکن ایسی چھینا جھپٹی کرتے ہیں کہ الایاذ باللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ مہینوں سے کبھی کھانا نہیں ملا ہو، اور کوشش کرتے ہیں کہ میں کھا جاؤں اسے نہ ملے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اشار ہو کہ بھئی میں کھاؤں نہ کھاؤں تم کھا لو بھائی، یہ اشار ختم ہو چکا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، تقریباً سب کا یہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ، کہ کھانوں پر ایسے جھپٹنا، چوری کرنا، اٹھانا اس کو، یہ سب آج مسلمان. اور بے برکتی اسی لیے بعض اوقات اللہ رب العزت فرشتے جو ہے وہ دسترخوان ہمارے لیے وسیع فرماتے ہیں. ہم جو دعوتوں میں جاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ بھئی جتنا جی چاہے کھاؤ، وہاں پر منع نہیں ہے، لیکن وہاں سے کوئی سیب اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، کوئی کیلا اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، اور کوئی اٹھا کے چھوٹا سا کیک کا ڈبا تھا وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیا. بعض لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں. اور بعض لوگ اللہ معاف کرے عورتوں میں نے سنا یہ بات کہ باقاعدہ تھیلیاں لے کے جاتی ہیں اور بریانی بھی اٹھا کے اس میں ڈالتی رہتی ہیں. یعنی کہ بات واقعتاً ایک شادی میں یہ بات میرے سامنے آئی، مجھ سے خود بعض خواتین نے بتایا کہ وہاں تو یہ کام ہو رہا تھا، تھیلی لائی ہوئی تھی بڑی بڑی، جو کھایا کھایا اور اپنے گھر کے لیے لے گئی وہ الگ. اللہ معاف کرے، یہ سخت سخت ترین بات ہے. یہ اللہ رب العزت نے بعض اوقات اس وجہ سے عذاب بھیجا. وہ جو مائدہ نازل ہوا تھا بنی اسرائیل پر، انہوں نے مائدہ طلب کیا تھا کہ کوئی دسترخوان نازل فرمائی جس میں طعام ہو جنت کا. فرمایا کہ ٹھیک ہے نازل کریں گے، چوری نہیں کرو گے، لیکن جتنا چاہے کھا لو. یہ نہیں ہے کہ ایک تو یہ کہ شام کے وقت کے لیے اٹھا کے نہیں رکھو، جو خدا آج دے رہا ہو شام کو بھی دے گا، اور دوسرا یہ کہ اس میں سے چراؤ مت، جو کھانا ہے کھا لو. لیکن انہوں نے یہی کیا. تو وہ لوگ یہی کام کرتے تھے کہ بھئی آج اللہ معاف کرے ہمارا بھی یہی حال کہ چوری کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھاتے ہیں، رزق اللہ کا کام ہے، کافروں کو بھی دیتے ہیں. دیکھیے اگر ہمارے بس میں ہوتا کوئی کافر کھا سکتا تھا؟ اب مسلمان نہیں کھانے کو نہیں کھانے دیتے، کافر کی کیا مجال ہے، ہاتھ بڑھاتا آگے ہاتھ قلم کر دیتے اس کا. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، نصرانیوں کو بھی دے رہا ہے. اس کی وہ لاکھ عبادت نہیں کرتے اور اس کو اس سے علاوہ بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کو بھی دے رہا ہے. اس لیے کہ وہ رب العالمین، وہ رب المسلمین ہی نہیں ہے فقط، آدمی سمجھے کہ مسلمانوں کا رب، مسلمانوں کے کون سے اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں پال رہے ہیں، بس نہ جانے کس کے صدقے سے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پہرا دے رہی ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو بہت برے. تو بہرحال یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے فوراً توبہ استغفار کی کہ اللہ یہ کام آپ ہی کا ہے، بے شک آپ ہی مخلوق کو پالتے ہیں، آپ ہی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلائے. اور سچی بات یہ ہے مخلوق خدا تو بہت بڑی بات ہے، ہم کسی ایک آدمی کو بھی نہیں کھلا سکتے. جو کچھ ہم کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی عطا اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے دل میں ڈال دیا، ہم نے کسی کو دے دیا. الحمدللہ جہاں اس قسم کے لوگ موجود ہیں چھینا جھپٹی والے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے کہ بخشش اور جود کی ایک بہت بڑی بڑے لوگ ہیں جو الحمدللہ سخاوت کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ماشاء اللہ چار چار دے کے روزانہ افطار کے لیے بھیج رہے ہیں، اور دس دس پندرہ پندرہ کلو دودھ بھیج رہے ہیں، اور روح افزا کی بوتلیں ہیں کہ ایک انبار لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے. بلا شبہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ سارے کے سارے، خدا نہ کرے اگر سارے ایسے ہوتے پھر تو بڑا غرق ہو چکا ہوتا کب کا دنیا کا. لیکن بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرما رہے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کا، ہر ہر لقمے پر کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے عطا فرمایا ہمیں. جب حضرت سلمان علیہ السلام وہاں پر اتر گئے، وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ ایک پرندہ ہدہد جس کا نام ہے وہ موجود نہیں ہے. فقال ما لی علی الحدود، کہا کہ حدود کہاں ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کیا وہ غائب ہے. بعد میں فرمایا کہ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لازبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، بھئی اگر اس نے مجھے صحیح عذر نہیں بیان کیا غیر حاضری کا تو میں اسے یا تو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی سے اس وقت غائب تھا، تو ایسے لوگ جو ڈیوٹی پر موجود نہ ہوں تو حاکم وقت چاہے تو انہیں سزا بھی دے سکتا ہے. بہرحال یہ فرمایا کہ وہ کہاں ہیں. اب کچھ دیر جب گزری فما کسا غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتكم من سبع بنبی یقین، تو دیکھا وہ پرندہ آیا. خلاصہ کلام یہ کہ وہ آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بات پوچھ کی کہ تم کہاں گئے تھے، تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں ایک ملک چلا گیا تھا اڑتے اڑتے، ملک سبا چلا گیا. انی وجدت امرأة تملکهم، میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی حکمران تھی. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس اس کی بڑی سلطنت. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بڑا شاندار، یعنی وہاں کی تعریف کی کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس بھی ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، اس کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا عظیم الشان تخت ہے، لیکن وہ بھی اور اس کی قوم بھی سب سورج کی پوجا کرتی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پجاری قوم، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے، اس لیے وہ اللہ کے راستے پر نہیں آئے ہوئے، رکے ہوئے. تو حضرت موسیٰ سلمان علیہ السلام نے اس کی ساری بات سنی اور فرمایا کہ سنن ضرور اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی ہم تجھے آزما لیتے ہیں، ٹھہر جا کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ، تو نے جو بات کہی وہ سچی ہے یا جھوٹی، ابھی تجھے آزماتے ہیں. چنانچہ فرمایا اذهب بکتابی، یہ میرا خط لے کے چلے جاؤ. فالقی الیہم، اور جا کے اس کے آگے یہ خط ڈال دو. تو جانوروں سے خط پہنچانے کا کام بہت پرانا ہے، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج بھی بہت سے لوگ شاید اس سے کام لیتے ہوں، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام بھی بہرحال یہ کام لیتے تھے. اب تو چونکہ اب میسیجز ایسے آتے ہیں کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا بھی نماز میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھے میسیج کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اس سے بڑھ کر جنازہ موجود ہوتا ہے، جنازے میں سامنے جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور بیل بج رہی ہوتی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، اللہ معاف کرے وہاں پر بھی شروع ہوتے ہیں. اگر اللہ بندے کم از کم ایسے مقام پہ تو بند کر دو، تو ایسے مسجدوں میں اور جنازہ گاہوں میں ان چیزوں میں بچنا چاہیے کہ ایسی چیز نہ ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. بہرحال حضرت سلمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور دیکھیے خط کتنا مختصر تھا، اور ساتھ میں ایک ادب بھی بتایا کہ خط ڈال کے وہیں پر اس کے سر پہ نہ کھڑے رہنا کہ جلدی سے جواب دو، بلکہ خط ڈال کے تم جا کے الگ سامنے بیٹھ جانا بس، یعنی کہیں اور جا کے بیٹھ جانا، جس سے وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کوئی اب انتظار کر رہا ہے کہ جواب دیں جلدی سے، یہ دباؤ نہ ہو اس کے اوپر کوئی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا خط لائے تو یہ مطالبہ نہ کرے کہ جی فوراً جواب دو، اس کو سوچنے کا موقع دو، آرام سے اطمینان سے وہ خط لکھے تمہارا. تو بہرحال اذهب کتاب بھیج دی، اور اب اس کے بعد جا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، پھر تم انتظار کرنا، دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، کیا کہتی ہے. قالت یا ایها الملأ، اب اس نے اپنے جو بڑے مشیر وغیرہ تھے سب کو جمع کیا اور کہا کہ انی القی الی کتاب کریم، بڑی زبردست میرے پاس ایک خط آیا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے اس کتاب کو شروع کیا گیا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی اختیار نہ کر اور مسلمان ہونے کے لیے میرے پاس آ جا. مختصر سا خط، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یعنی سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ، وہی مختصر سا خط. اب اس نے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، مشورہ طلب کیا. قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید، تو مشیروں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم بڑی طاقت والے لوگ ہیں اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. والامر الیک، لیکن ہم تو تیری رائے کے، ہم تو تیرے حکم کے منتظر ہیں، یعنی امر تو تیری طرف لوٹتا ہے، جو حکم دے گی ہم تیار ہیں. اگر کہے گی کہ جنگ کرو تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کہو کہ بھئی فرما بردار بن کر وہاں چلیں تو اس کے لیے بھی تیار. فانظری ماذا تامرین، ہم انتظار کرتے ہیں کہ تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے. قالت ان الملوک، بڑی عقلمند عورت تھی، ملکہ بلقیس اس کا نام تھا، تو عقلمند عورت تھی، کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اهلها وجعلوا عزت اہلہا اذلہ. اس عورت نے یہ کہا ملکہ نے کہ جب بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے جو عزت والے لوگ ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے عہدے والے لوگ ہیں ان کے عہدے ختم ہو جاتے ہیں، مال والوں کے مال چھین لیتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. وجعلوا عزت اہلہا اذلہ، جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مشیر ہیں، وزیر ہیں، گرفتار ہو گئے، پتہ چلا کہ اب ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہاتھوں ہیں، پہلے بیٹھا کرتے تخت پر اب بیٹھے ہوئے فرش پہ. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ بھی ایسے ہی کریں گے اگر آ گئے. اب اس نے کہا کہ میں ایک تدبیر کرتی ہوں کہ انی مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کچھ ہدایا بھیجتی ہوں. فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو وہ ہمارے قاصدوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں میں ہی دیکھوں گی. پھر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ قاصد آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے مال کو لوٹا دیا اور فرمایا کہ اتمدوننی بما فما اتانی اللہ خیر مما اتاکم، اللہ نے تمہارے چمے تم جو تحفے ہمارے لیے لائے ہو اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر دیے ہوئے ہیں، ہمیں مال کی ضرورت نہیں. بلن تم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیوں کے ساتھ تم خود ہی خوش ہو جاؤ، یعنی یہ ہدیے ہمیں نہیں چاہیے، تحفے نہیں چاہیے تمہارے، ہم نے تو جو تمہیں کہا ہے کہ یہاں پر فرما بردار ہو کر آ جاؤ وہ ہمیں چاہیے، نہ ہمیں تمہارے تحفے چاہیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تحفے بھیج رہی ہوں، کوئی بادشاہ ہوگا تو ان تحفوں سے ڈالر سے ریال سے خوش ہو جائے گا، چند ریال ڈالر مل گئے تو پوری قوم کا سودا کر بیٹھے گا. تو لیکن وہاں تو ایسی بات نہیں تھی، حضرت سلمان تو نبی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہارے مال دولت سے ڈالر سے خوش نہیں ہوتے، اپنا مال واپس لے جاؤ، خود تم خود ہی خوش ہو جاؤ، ارجع الیہم، بھاگ جاؤ یہاں سے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، اگر تم نہیں آئے تو پھر ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے کہ وہ واپس لوٹ کر آنے کے لیے نہیں ہوگا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہاں پھر جو ہے وہ ہم اس طریقے سے ہم ذلیل کر کے نکالیں گے، یعنی یا تو تم عزت سے خود ہی آ جاؤ ورنہ پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے لشکر لائیں گے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. کہ واپس چلے گئے. اب بیچ میں پھر معاملے کو چھوڑ دیا، حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ آئے گی. قال یا ایہا الملأ، اے میرے سردارو مجھے مشورہ دو، ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے وہ جو تخت میں نے اس کی تعریف سنی ہے وہ میں اٹھوا لوں، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو وہ تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس پہنچا دے؟ تو چونکہ بڑے بڑے جنات ان کے مشیروں میں داخل تھے، قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک بہت بڑے عفریت نے، بہت بڑے جن نے یہ کہا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں بلا سکتا ہوں. فرمایا کہ نہیں تو دیر ہو جائے گی، اس سے بھی جلدی چاہیے. ساتھ میں اس نے کہا انی علیہ لقوی امین، میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں، یعنی اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کروں گا، جیسا ہوگا ویسے ویسے اٹھا لاؤں گا. تو فرمایا کہ نہیں بھائی دیر ہو جائے گی. تو قال الذی، آگے ایک اور جو جن تھا جس کو اللہ نے خوب علم عطا فرمایا تھا، بعد میں فرمایا کہ ان کو اسم اعظم آتا تھا، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آصف بن برخیہ، یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے، قوم جنات میں سے تھے، تو اللہ نے اسم اعظم ان کو آتا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ حاضر ہوگا اور یہ کہتے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ کی دیکھی شام، دیکھیے کیسے اللہ قدرت والے ہیں، جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے اچھمبے کی بات ہو لیکن اللہ کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں. جو فرشتے دن میں 10 مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتا ہو، اور جو فرشتے جب اللہ حکم دیں تو زمین کے اس پورے ٹکڑے کو اپنی ہتھیلی پر لے جا کر پورا کا پورا زمین کا ٹکڑا اوپر سے نیچے پھینک سکتا ہو، یعنی جس میں اتنی قوت ہو. اب ہم سے کوئی کہے کہ زمین کو تحت السرا تک 1 کلو زمین جو ہے وہ، یعنی 1 فٹ زمین کا حصہ ٹکڑا نیچے سے نکال لو، کیا نکال سکتا ہے؟ یا ہم سے تو میرا خیال ہے کہ 2-2.5 من سے زیادہ وزن بھی نہیں اٹھایا جاتا اس سے زیادہ. لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ایسے قوی اور طاقتور فرشتوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے کہ ان سے جو چاہیں اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں کام. تو بہرحال ابھی ان کی پلک جھپکی نہیں تھی تو انہوں نے دیکھا کہ تخت سامنے موجود ہے. فلما رآہ مستقرا، چنانچہ جب انہوں نے سامنے دیکھا عندہ اپنے پاس، قال ھذا من فضل ربی، پھر وہی بات آ گئی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، میری کوئی خوبی نہیں، یہ سب طاقت اللہ رب العزت کی ہے، عطا فرمائی ہوئی. اور اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے؟ لِيَبْلُوَنِ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، مجھے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ہم شکر نہ کریں تو بتائیے کوئی اللہ کا نقصان ہے؟ اور شکر کریں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہوگا اس کا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو آدمی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے غنی ہے کریم. پھر فرمایا قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، اس تخت کو بدل دو بھائی، اس کی ترتیب بدل دو، آگے والا حصہ پیچھے لے آؤ، پیچھے والا آگے لے آؤ، کچھ اور اس طرح سے اس میں تبدیلیاں کر دو. ننظر اتہتدی ان تکون من الذین لا یہتدون، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آنے کے بعد اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، یعنی اس کی عقل مندی کا امتحان لینا چاہتا ہوں. فلما جات، پھر جب وہ آئی، اب اس کی بڑی تفصیل ہے کہ جب وہ آئی تو حضرت سلمان السلام نے اس کو مروب کرنے کے لیے کیا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا تھا تو میلوں کے علاقے میں چاندی اور سونے کے فرش بچھا دیے، اینٹیں بنائی سونے چاندی کی اور اس کو بچھا دی میلوں، اور اس پر جو ہے اس فرش پر، سونے چاندی کے فرش پر جانوروں کو کھڑا کر دیا دائیں بائیں جو اس پر ہگ رہے تھے، موت رہے تھے. تو اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ ہے کیا ہے کہ سونے چاندی کے فرش اور اس پر جانور ہگ موت رہے ہیں؟ یہاں تو ٹائر لگی ہوئی ہو تو اس کو صفا کر کر کے آدمی کے تھک جاتا ہے، لیکن وہاں ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی ان چیزوں کی. تو بہرحال وہ ایک لمبی تفسیر ہے. بہرحال اس طرح مروب ہوتی ہوئی جب وہ حضرت سلمان السلام کے دربار میں پہنچی تو فلما جات، حضرت سلمان السلام نے فوراً یہ کہا، آہا کزا عرش، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ یہ جو تخت تم دیکھ رہی ہو یہاں پر، کیا تمہارا تخت ایسے ہی ممکن ہے؟ اس سے پہلے جو کلام ہو گیا ہو، آپس میں جو بات ہوئی ہو اور اس کے بعد پھر اس کا امتحان لیا اور کہا کہ یہ جو تخت پڑا ہے کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو وہ بڑی عقلمند عورت تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے، کہا کانہو ہو، گویا کہ یہ وہی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہی وہ تخت ہے، کہا کہ اتنی مشابہت ہے اس تخت میں اور اس تخت میں کہ گویا کہ یہ وہی ہے، کانہو ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، ہم نے مسلمان ہونے سے پہلے اس کو علم عطا فرما دیا، اس کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا. بہرحال یہ واقعہ تو یہاں پر اللہ رب نے بیان فرما دیا، اور بھی اس کے امتحانات لیے حضرت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس نے ان سب چیزوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا قالت ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اب تک ظلم کرتی رہی اپنے آپ پر کہ ہم جس خدا نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ہم اسی کی پوجا میں لگ گئے. تو یہ تو ہماری اللہ نے خدمت کے لیے بنایا تھا، ہم ایسے نالائق ہیں خادموں کی عبادت کرنے لگے. بھائی سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا، سورج نہ نکلے تو آدمی کی زندگی اجیرن ہو جائے، کھیتی جو ہے وہ سورج سے پکتی ہے، لو چلتی ہے تو جو ہے مٹھاس پیدا ہوتی ہے کھجوروں میں، مٹھاس پیدا ہوتی ہے آم میں، اور اسی طریقے سے چاند جب چمکتی ہے، چاند جو ہے اپنی روشنی پھیلاتا ہے، ہڈیوں میں گودا پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب خادم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. تو بہت ہی دکھ کی بات ہوگی کہ اگر یہ سارے لوگ تو اپنی خدمت انجام دے رہے ہوں لیکن جسے اللہ نے اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، وہ اللہ کی صحیح خدمت اور عبادت نہ کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم میں جو کوتاہیاں وہ دور فرما دے، اور ہمیں اپنی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی، یعنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ آپ سب کی جائز حاجتیں آپ حاجتیں جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے، بیماریاں دور فرما دیجیے. اے اللہ سب کو عافیت دارے نصیب فرمائیے، ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے شاکر بندوں میں ہمیں شمار فرمائیے. یا اللہ بے شک ہم نے بھی ہم سب نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ تیری عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں ہو جاتی ہیں آپ اپنے فضل خاص سے انہی کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خصوصاً اس مہینے میں اور آئندہ آنے والے زمانے میں کہ شب قدر کا زمانہ بھی آ رہا ہے، اعتکاف کا زمانہ بھی آ رہا ہے، یا اللہ اس میں ہمیں خوب خوب اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کوتاہیاں بھی ہم میں ظاہری اعتبار سے ہیں یا باطنی اعتبار سے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کو دور فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔